غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیر دستان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور ان کی شہرا آفاق شاعری کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عصر حاضر میں ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام کی معنویت۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، نامور دانشور، شاعر، ادیب اور استاد اردو زبان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا اقبال کی شاعری کو ہم آفاقی شاعری کہہ سکتے ہیں؟ آج کا پہلا سوال آپ سے۔
یقیناً کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اقبال آفاقی شاعر نہیں ہے تو شاید پھر کوئی بھی آفاقی شاعر نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اقبال کے موضوعات پہ آپ غور فرمائیے تو اقبال کے موضوعات عمومی شاعری سے اس قدر الگ، اس قدر بلند، اس قدر بالا اور اس قدر عرفا ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے میں وہ لائق توجہ اور لائق التفات تھے بلکہ آج بھی اتنے ہی لائق التفات، بلکہ زیادہ لائق التفات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو شاعر جو ہے بیک وقت خدا کی بات بھی کرتا ہے، انسان کی بات بھی کرتا ہے، کائنات کی بات بھی کرتا ہے، جو بیک وقت ابدیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور اپنے عہد کے مسائل کے ساتھ بھی، اپنے عہد کی روحانی، فکری اور سیاسی صورتحال کے ساتھ بھی پوری طرح وابستہ ہے، اس شخص سے زیادہ آفاقی شاعر کون ہو سکتا ہے؟
مگر وہ تو خود کہتے نظر آتے ہیں انداز بیان گرچہ میرا شوق
نہ، وہ اور بات ہے۔ انداز بیان کے شوق نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ آفاقی شاعر نہیں ہے۔ آپ ان کے موضوعات پہ غور کیجئے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ یا مثلا یہ کہتے ہیں کہ قلندرے مو کرامات ما جہاں بینیس، زما نگاہ طلب کیمیا چمی جوئی۔ جس شاعر کا لہجہ اس طرح کا لہجہ ہو، آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس سے بڑا یعنی آفاقی شاعر کون ہوگا۔ آپ معافی چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو صرف زمانے، کائنات اور اس کے متعلقات کے حوالے سے جو لفظیات اور جو تراکیب ملتی ہیں ان کے اردو کلام میں اور ان کی فارسی کلیات میں، ان کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسا شاعر ہے جو جہان کے ساتھ اس قدر وابستہ ہے۔ تو یعنی مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں کہ مثلاً کارکنان قضاء و قدر نے کہا کہ یہ جہان تمہیں اچھا لگتا ہے، گفتم کے نامی سازن، گفتن کے برہمزن۔ یہ ہے لہجہ اقبال کا، جس لہجے میں اس قدر یعنی توانائی ہو، اور جو اپنے عہد کے ساتھ اور ماورائے عہد کے ساتھ، جو اپنے بعد کے عہد ہے اس کے ساتھ پوری طرح جڑا ہو، اور جس میں تینوں زمانے، کیا ماضی، کیا حال اور کیا مستقبل، ہم آہنگ ہو گئے ہوں اور ایک ہو گئے ہوں، اس کے بارے میں یقیناً یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ نہایت آفاقی شاعر ہے اور وہ شاعر خود آفاقی شاعر ہے.
اقبال جیسے ابدی اور آفاقی فکر کے حامل شاعر کے ضمن میں بظاہر یہ سوال اٹھانا کہ اس فکر کی عصری معنویت کیا ہے اس کو محدود کر دینے کے مترادف ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی فکر جہاں ایک طرف برتر ما بعد طبیعتی الوہی اور عمودی جہت رکھتی ہے، وہیں اپنے عہد اور اس کے انقلابات اور تموجات کے ساتھ ایک زمینی معروضی اور افقی رشتہ بھی رکھتی ہے. دراصل سچی مابعد الطبیعات کی نورانیت اور اپنے عصر اور معاشرے کے ٹھوس حقائق اقبال کی شاعری میں ایک نادر اتصال اور امتزاج کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ہنگامی اور ابدی عناصر کا یہی اتصال اور امتزاج اقبال کی فکر کو لازمانی بنانے کے ساتھ ساتھ اسے زمانی اور عصری جہت بھی عطا کرتا ہے. شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کی رفیق، معاصر عالمی صورتحال پر ایک اچٹتی نظر ہی اس دردناک حقیقت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ موجودہ تہذیب اور عصری صورتحال کس قدر اندوہناک اور علم آفری ہیں. قرآنی الفاظ میں بر و بحر میں ہر جگہ ایک فساد، بحران اور انتشار کی صورت نظر آتی ہے. خصوصیت کے ساتھ سر جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک نئی جارحانہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. تصادم، تفریق اور تہذیبی ٹکراؤ کے نظریے سے لاکھ اختلاف کیا جائے لیکن متعدد عالمی تہذیبوں کے مابین تصادم کے عناصر یقینی طور پر موجود ہیں، خواہ ان کی نوعیت معاشی ہو یا نظریاتی. اس باہمی انتشار اور فساد کی پریشان کن صورتحال میں فکر اقبال ہماری رہنما اور معاون ٹھہرتی ہے. اقبال کی حیثیت دراصل ایک ایسے مرد آفاقی کی ہے جو رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہے. ان کے خیال میں وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ نوع انسانی کی وحدت ہے جو نسل و زبان اور رنگ سے بالاتر ہے. جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الخلق و عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے. اقبال کا ایقان ہے کہ جب تک علم عشق سے فیض اندوز نہیں ہوتا، اس کی حیثیت افکار کی تماشا گاہ سے زیادہ نہیں. اقبال ایسی بلند بال فکر کو نو انسانی کے لیے مفید خیال نہیں کرتے جو اپنے عہد اور اس کی سنگین صداقتوں سے آنکھیں چرا کر محض اپنے ہی خول میں بند ہو. اقبال احترام آدمیت کے مناد اور علم بردار ہیں. وہ ایک ایسے معاشرے اور ایسی دنیا کو ظہور میں لانے کے متمنی ہیں جو امن، مساوات، ایثار، خودشناسی، بلند نگہی اور حوصلہ مندی کے حیات بخش عناصر کی حامل ہو. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اقبال کی فکر عہد موجود کی سب سے زیادہ قابل توجہ میراث قرار پاتی ہے.
اقبال کی شاعری جو آپ نے کہا کہ آفاقی ہے، تو اس میں آفاقیت کے کیا کیا عناصر موجود ہیں؟
دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب پر جہاں بھی طنز کیا ہے یا اس کو ہدف تنقید بنایا ہے تو کچھ باتوں کی وہ خاص طور پہ نشاندہی کرتے ہیں. مثلا ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کا المیہ یہ ہے کہ وہاں محدود قومیت پرستی اور وطن پرستی کا غلبہ ہے، رنگ اور نسل کی تفریق ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ نوع انسانی کو جو چیز مختلف حصوں میں، بخروں میں تقسیم کرتی ہے اور بانٹتی ہے وہ رنگ، نسل اور جغرافیہ کی تفریق ہے. جبکہ یعنی آپ دیکھیے کہ صحف سماوی یہ کہتے ہیں کہ انسان کو حضرت یعنی حق نے پیدا کیا اور اپنی ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح اس میں پھونکی اور وہ جیتی جان ہوا. نہ یہ کہ وہ حصوں اور بخروں میں تقسیم ہو جائے اور رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہو جائے یا جغرافیہ کی بنیاد پہ تقسیم ہو جائے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ خوب میرا ملک جو ہے بس یہی ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، مائی کنٹری رائٹ ہے نا. یا مثلا یہ ہے کہ ارسطو جیسا بڑا آدمی آپ دیکھیے کہ اپنی کتاب سیاسیات میں لکھتا ہے کہ جس طرح یعنی موروثی آقا ہوتے ہیں اسی طرح موروثی غلام ہوتے ہیں،
غلام بھی ہوتے ہیں.
یعنی آپ دیکھیے کہ غلامی کو اس نے ایک معاشرے کے لیے ایک ضروری قدر قرار دیا ہے، لیکن اقبال کے نقطہ نظر کو آپ دیکھیے اور سمجھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے عجیب ہی تیور ہیں. نہ افغان منہ ترک و تتارم، چمن زادم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہاری. یعنی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے سادی کہہ چکے ہیں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن، یا جیسے مثلا اقبال نے کہا کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام
وہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے،
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ
رہا نہ کوئی
اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے،
سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کو اقبال نے اپنے کلام میں، اپنی نثری تحریروں میں عام کرنا چاہا ہے، اور ایک ایسی آفاقیت پیدا کرنی چاہی ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن اور چین پیدا ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بالکل وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے جو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو لاہور سے تقریر کی تھی، اس کو آپ سنیے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سامراجیت کے اور استعمار کے اور ظلم کے اور ستم کے اور اس طرح کی معاشی ناہمواری کے ان تمام چیزوں کے کتنے مخالف.
جواب شکوہ میں کہتے ہیں تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات
نہیں. وہ تو صرف مسلمانوں کے حوالے سے، میں تو اس سے آگے جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری نوع انسانی کو ایک گھرانہ سمجھتے ہیں. اس نقطۂ نظر سے میں سمجھتا ہوں اقبال بہرحال ایک اعلیٰ درجے کے آفاقی ہے.
اللہ اقبال کے شاعر میں مومن کی تعریف کس طرح کی گئی؟
اقبال نے جہاں اپنا بہت سارے فلسفے پیش کیے وہاں مومن کا ایک تصور بھی پیش کیا، اور اقبال نے بڑے واضح انداز میں تصور مومن جو ہے اس کو پیش کیا. اقبال کے چند اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں. ہر لحظہ ہے مومن کے نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن.
آج کے مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کے کلام میں کیا پیغام ملتا ہے؟
حضرت علامہ اقبال کا جو کلام ہے یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام آفاقی پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. اور اس میں جو گہرائی ہے اس کو سمجھیں تو ہر انسان اس کو اپنی محرومیوں یا جو انقلاب ہو چاہتا ہے یا جو انسانیت کی معراج کی طرف بڑھنا ہے وہ سارے کا سارا پیغام ان کو مل سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو علامہ اقبال ہے یہ افاقی شاعر ہے، دنیا کے ہر ملک کا، ہر خطے کا، ہر قوم کا یہ ترجمان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک افاقی پیغام ہونے کی وجہ سے یہ سب سے ممتاز ہیں.
اچھا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس میں خود اقبال کہتے ہیں، تو عصر حاضر میں اقبال کے کلام کی شخصیت کی کیا معنویت ہے؟
دیکھیے حیاتی صاحب، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال ہمارے ان شاعروں میں ہیں جو اپنے عہد کے بھی ہوتے ہیں اور ہر عہد کے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان کے کلام کی آفاقیت اور ان کی تحریروں کی آفاقیت، خواب و نثر میں ہیں، خواب و نظم میں ہیں، خصوصاً نظم میں، وہ اظہر من الشمس ہیں. یعنی ان کے لیے کسی بڑی توضیح کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً اقبال نے اپنے خطبات میں، جن کا یعنی ابھی تو ذکر نہیں ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کا میں تھوڑا سا ذکر کروں، اس میں انہوں نے متعدد مقامات پہ لکھا ہے کہ یہ جو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے یہ انسانیت کی وحدت کو برباد کرنے والا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یورپ میں بہت سی جنگیں ہوئی اور خاص طور پہ پہلی جنگ عظیم تو خود علامہ اقبال نے اپنی نگاہوں سے دیکھی.
بالکل.
اب آپ اندازہ کیجئے کہ سب عیسائی ہیں لیکن عیسائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی حدود کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں. تو اقبال نے یہ لکھا ہے کہ ریمبر اونلی ون یونٹی کین بی پاسبل اینڈ دیٹ از دا یونٹی آف مین. اسی طرح اپنے آخری خطبے میں یعنی جو ساتواں خطبہ ہے از ریلیجن پاسبل, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ جو باہمی تصادم کی ایک فضا پوری نوع انسانی میں نظر آتی ہے اور بالخصوص اس وقت یورپ میں نظر آ رہی تھی, اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ تصادم جو ہے یہ محدود نظریات کی بنیاد پہ ہیں یا محدود وفاداریوں کی بنیاد پہ ہیں, یعنی مادیت, مادہ پرستی, یا مثلا اشتراکیت آپ دیکھ لیجئے وہ بھی ایک یعنی معاشی انصاف پر اپنی بنیاد رکھتا ہے, یا مثلا فاشزم جو ہے وہ بھی استعماریت کی ایک صورت ہے اور جس میں وسعت نظر نہیں ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد یعنی فکر و نظر کا یہ سارا فساد جو پیدا ہوا ہے اس کا بڑا سبب یہی ہے اصل میں کہ انسان حصوں اور بخروں میں بٹ گیا اور اس نے اس عنصر کو اپنے یعنی اپنی اجتماعی زندگی سے نکال دیا جو وحدت پیدا کرتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے,
دین,
وہ مذہب ہے,
وہ مذہب.
یعنی نتیجہ یہ کہ مذہب سے آپ دیکھیے کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ بھائی مذہب تو انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ کرسچینٹی کی حیثیت ایک پرائیویٹ معاملے کی ہو گئی, خاص طور پہ مارٹن لوتھر نے جو کیا اور اس کے نتیجے میں یعنی اتنی یعنی حصے بکھرے ہو گئے اور اتنی تقسیم ہو گئی کہ وحدت کا کوئی تصور نہ رہا.
جی ہاں بالکل.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اصل میں یہی چاہتا ہے, اور اس کا مقصود کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا محتاج نہ رہے. مطلب یہ کہ مثلا اقبال نے ایک جگہ یعنی یہ لکھا ہے کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس, نقطۂ شرع مبین این است و بس. یہ ہے شرع مبین کا نقطہ بھی یہی ہے اور دین کا نقطۂ نظر بھی بنیادی طور پہ یہی ہے, تاکہ ایک امن اور مساوات کی فضا.
خرد بندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں, مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں, یہی سوزے نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. نظر آئے مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں, نظر آئے مجھے تقدیر کی گہرائیاں پوچھے ہم نشیں مجھ سے وہ چشمے سرمسا کیا ہے, رد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اگر ہوتا وہ مجذوبے فرنگی اس زمانے میں, اگر ہوتا وہ مجذوبے فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. نوائے صبح گاہی نے جگر خون کر دیا میرا, نوائے صبح گاہی نے جگر خون کر دیا میرا, خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے.
یہ نکتے بسیار مهم میری که در افکارش بیان میکنه.
ان کے افکار کے بارے میں ایک نہایت اہم نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان قوموں کے درمیان مساوات اور حریت کی بات کرتے ہیں. وہ ادب اور اسلامی ثقافت میں اصلاح کے طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امت مسلمہ میں ذلت و خواری اور پستی نہیں ہونی چاہیے. ادب کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ معاشرے میں آزادی و حریت کے فروغ کا باعث بنے. بنابراین وہ ایک ایسے ادب پر یقین رکھتے ہیں جو مشرقی اور اسلامی تہذیب و ادب کے تئیں ذمہ داری محسوس کرتا ہو اور اس کا پابند ہو. علامہ اقبال ایک اور مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نوجوانوں بلکہ تمام مسلمانوں کو انگریزوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, اس لحاظ سے کہ اگر مغربی ثقافت اچھی بھی ہو تو وہاں کے لوگوں کے لیے اچھی ہے, مشرق کے عوام کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علامہ اقبال کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی ملکوں کو ایک طرح کی خود مختاری و آزادی نیز اتحاد کی دعوت دیں, اور وہ اتحاد توحید کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اقبال دنیا میں رونما ہونے والے انقلابات کی بھی بات کرتے ہیں, جیسے روس کا انقلاب. جب وہ انقلاب روس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لا الہ تھا, یعنی یہ کہ تمام بتوں کے خلاف, کلیساؤں کی غلط روش کے خلاف, پرستش, باطل عقائد, شہنشاہیت اور سلطنت میں موجود غلط طور طریقوں کے خلاف انقلاب تھا. کہتے ہیں کہ ان سب کو لا الہ کے عنوان سے توڑ دیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچ سکے, یعنی توحید تک نہیں پہنچ سکے. ان کا خیال تھا کہ ہر انقلاب میں کلمہ توحید موجود ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کلمہ توحید نہ ہوگا تو اس کے اندر پوری طرح سے وحدت نہیں ہوگی. وحدت صرف سیاسی ہی نہیں ہوتی, اتحاد صرف ثقافتی ہی نہیں ہوتا, بلکہ توحید کے عقیدے کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے. توحید یعنی دنیا میں ایک زندہ وجود مطلق پر ایمان و یقین, ایسا دل جس کے زیر فرمان پوری دنیا ہے. وہ اتحاد جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, وہ معنی و مفہوم کا حامل ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ جو اقبال پیش کرتے ہیں وہ مساوات اور انسان ہے, اور اس سلسلے میں بادشاہ عجم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک معمار کو اپنا محل یا مسجد تعمیر کرنے کے لیے بلایا تھا, لیکن وہ صحیح طور پر تعمیر نہیں کر سکا تھا اور پھر حکم دیا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. اور جب وہ معمار قاضی سے شکایت کرتا ہے تو قاضی بادشاہ پر مقدمہ چلاتا ہے اور بادشاہ کو سزا سناتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں کیونکہ اس نے بلا سبب معمار کے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اور پھر معمار بادشاہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اقبال یہاں سطوت اسلامی اور اسلامی عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں قرآن کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ایک معمولی معمار ایک شہنشاہ کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے. توحید، تہذیب و ثقافت کی اصلاح، خودی کی ثقافت، مشرقی ثقافت پر توجہ، اسرار و رموز خودی پر توجہ، بے خودی کے رموز پر توجہ اور عدم تعلق، یہ سب کے سب موجب بنتے ہیں کہ دنیا میں ایک عظیم اسلامی و توحیدی معاشرہ تشکیل پائے، بزرگ
اسلامی و توحیدی در جہان تشکیل بشه.
بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، ہم نے آج آپ سے بہت ہی بنیادی موضوعات پہ بہت کچھ سیکھا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یوشا حیاتی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.